الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ بیان ہو رہا تھا کہ تفسیر بالمعذور پر جو معروف کتابیں لکھی گئی ان کا تعارف اور ان کے مؤلفین کا تعارف جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو چوتھی بڑی جو کتاب تفسیر بالمعصور پر لکھی گئی وہ تفسیر القرآن العظیم ہے. یہ کتاب ابو الفداء عماد الدین اسماعیل ابن عمر ابن کثیر جو ابن کثیر کے نام سے معروف ہیں ان کی کتاب ہے. حافظ ابن کثیر کی ولادت 701 ہجری میں ہوئی اور ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف ہے. تفسیر بالمعصور کا بڑا عظیم مصدر ہے اور یہ تفسیر صدری کا خلاصہ ہے. پانچویں بڑی کتاب جو تفسیر بالمعصور پر لکھی گئی وہ ہے فتح القدیر. اس کے مؤلف ہیں محمد ابن علی ابن محمد اشوکانی الحنبلی. حنبلی مذہب کے امام ہیں. تفسیر میں بھی معروف ہیں، حدیث میں بھی اور اصول الفقہ میں بھی بڑے قابل اعتماد امام ہیں. معروف ان کی کتاب ارشاد الفقول جو ہے وہ مدارس میں انتہائی کلاسوں کو پڑھائی جاتی ہے. ان کی وفات 852 ہجری کی ہے. اس کے بعد حافظ جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن محمد السیوطی جو امام سیوطی کے نام سے معروف ہیں، شافعی مذہب کے امام ہیں اور ہر فن مولا تھے. حدیث میں ان کی کتابیں معروف ہیں، اصول حدیث میں، تفسیر میں، اصول فقہ میں بھی رجال کے بھی بڑے معروف امام ہیں. انہوں نے کتاب لکھی الدر المنصور فی تفسیر المعصور. ان کی ولادت 849 ہجری کی ہے اور 911 ہجری میں یہ فوت ہوئے. اس کے بعد ابو اللیث نصر ابن محمد ابن ابراہیم السمرقندی یہ حنفی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں. ان کی وفات 807 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی تفسیر میں بحر العلوم کتاب بڑی معروف ہے اور بڑا مصدر ہے یہ. اس کے بعد ابو زید عبد الرحمن ابن محمد ابن مخلوف الجزائری الثعالبی المالکی مالکی مذہب کے امام ہیں اور ابو زید الجزائری کے نام سے معروف ہیں. ان کی کتاب الجواہر الحسان کی تفسیر القرآن جو ہے یہ معروف ہے. اس کے بعد ابو اسحاق احمد ابن ابراہیم الثعالبی ہیں. ان کی وفات 427 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ہے اور یہ بھی تفسیر بالمعصور کا بڑا مصدر ہے. تفسیر سعدی کے نام سے معروف ہے. یہ 9 کتابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ 9 کتابیں تفسیر بالمعصور کے بڑے مصدر سمجھی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے تفسیر بالرائے. کیونکہ محدثین جو حدیث میں لغت میں بڑے معروف تھے اور اس سے واقفیت رکھنے والے تھے، ان کا تفسیر کرنے کا منفی تھا، دوسرا تفسیر کا منحج تھا تفسیر بالرائے، یہ ان لوگوں کا منحج ہے جو خصوصاً لغت میں بھی ماہر نہیں تھے، لغت سے ان کو اچھی طرح واقفیت حاصل نہیں تھی، اور پھر حدیث سے بالکل عاری تھے، حدیث سے نابلد تھے، اور بالکل متساہل اور سست قسم کے لوگ تھے، کیونکہ ان لوگوں پر حدیث کی سندوں کو یاد کرنا، حدیث کے متون کو ایک ایک متن کی کئی کئی سندیں یاد کرنا، اور پھر جو ہے وہ ان کے شان نزول، ان کے مطلق مقید اور کئی علوم جو ہے وہ تفسیر کے لیے پڑھنے، ان پر بڑا گراں گزرا، اور ان لوگوں نے بس حدیث کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے سے، قیاس سے تفسیر کرنا شروع کر دیا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کی امامت اپنی جگہ پر، لیکن حدیث میں یہ اتنے قابل اعتماد نہیں تھے، نہ حدیث کے صحت اور ضعف سے ان کو واقفیت تھی، ان میں رجال سے بھی آری تھے، اور حدیث کے متون اور سندے بھی ان کو یاد نہ تھی، اور خصوصاً ان لوگوں کا تعلق اہل الکوفہ سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اپنے مدارس مکہ میں اور مدینہ میں قائم کر لیے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیرہ اپنا کوفہ میں لگایا تھا، وہ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کو سنایا کرتے. ان لوگوں کی وفات کے بعد چونکہ اہل مدینہ کبار صحابہ کے ساتھ رہ چکے تھے، اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، مکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، یہ لوگ جو یہاں سے صحابہ تھے، ان کے بعد تابعین، وہ بھی صحابہ کی اولادیں تھی، یہ سارے جو ہے یہ صحابہ کے شاگرد تھے، لہذا ان لوگوں میں انہوں نے یہی جذبہ پیدا کیا تھا کہ بہتر علم جو ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، کتاب اللہ کو یاد کیا جائے، احادیث رسول کی سند اور ان کے متن کو یاد کیا جائے، اور ان لوگوں کو کتاب و سنت سے بڑی محبت تھی. کوفہ جو ہے وہ چونکہ مکہ اور مدینہ سے دور تھا، اکثر لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، یہ صحابہ کی اولادیں نہیں تھی، بعد میں یہ لوگ مسلمان ہوئے، صحابہ کے دور میں یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لہذا ان کی تربیت وہ نہیں ہو سکی تھی جو مکہ اور مدینہ میں ہوئی تھی. ان لوگوں نے احادیث کو یاد کرنے میں سستی برتی، اور اپنی آراء اور اجتہادات کو دخل دینا شریعت میں شروع کر دیا، اپنی قیاس اور آراء سے باتیں شروع کر دی، یہی سے اہل الرائے فرقہ جو ہے وہ اٹھا ہے، اور یہی لوگ اہل الرائے تھے جنہوں نے پھر قرآن مجید کی تفاسیر کرنا شروع کر دی، اور ایسی تفاسیر جو کتاب و سنت سے بالکل دور تھی، ان کا کچھ بھی تعلق نہیں تھا، اور تفسیر بھی رائے اسی وجہ سے مضمون ٹھہری. لیکن یہ بات بھی یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ تفسیر بھی رائے ایسی ہے کہ جو کبار تابعین کی یا کبار صحابہ کی رائے اجتہاد سے کلام پاک کی جو ہے وہ تفسیر ہوئی، وہ تو قابل اعتماد ہے، وہ تو قابل مدہ ہے، وہ تفسیر ممدور ہے، اور یہ بڑی کم ہے. اور جو تفسیر مضموم ہے وہ اس میں زیادہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر جو ہے وہ رائے اور قیاس جو ہے اس کو اس سے اجتناب کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کا قول معروف ہے، فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا من اعلاه، اگر دین رائے کا نام ہوتا تو پھر مسا جو ہے وہ جوتے کے نیچے کرنا چاہیے تھا، اوپر نہیں، کیونکہ مٹی تو موزے کے نیچے، یا اگر جوتا صاف ہے آدمی نے پہنا ہے تو اس پر مسا کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ نیچے کرنا چاہیے مسا، کیونکہ مٹی تو نیچے لگی ہے. لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے، شریعت اس بات کی مقتضی ہے کہ مسا پاؤں کے اوپر کیا جائے، لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، لہذا ہمارا عمل اسی پہ ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ میں اپنی رائے سے بات اگر کروں تو ایو سمائن یذلنی و ایو ارض تکلنی، کون سا آسمان مجھے جو ہے وہ اپنے سائے تلے رکھے گا، اور کون سی زمین جو ہے وہ مجھے اپنے میں جگہ دے گی اگر میں اپنی رائے سے بات کروں شریعت میں. لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی متشدد تھے اس معاملہ میں، کرائے سے بات بڑی کم کیا کرتے. لیکن جب صحابہ، یہی وجہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رائے کا رواج بڑا کم رہا، یہ رائے کا رواج جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کوفہ میں رواج پایا، یہاں سے تفسیر بھی رائے کا جو ہے وہ یہ روش چلی، اور ان لوگوں نے اپنی رائے سے جو ہے وہ تفسیر کرنا شروع کر دی. تفسیر بھی رائے کیا ہے؟ تفسیر بھی رائے کی تعریف یہ ہے، یطلق الرأی علی الاعتقاد وعلی الاجتہاد وعلی القیاس، والمراد بالرأی فی التفسیر هو الاجتہاد، فالتفسیر بالرأی عبارۃ عن تفسیر القرآن الکریم بالاجتہاد بعد معرفة المفسر لکلام العربی مناہیہم فی القول ومعرفته للالفاظ العربیہ ووجوہ دلالتها ولا يلزم اتفاق فهم المفسر فيه مع مداد الشريعه. تفسير بالرائے کی تعریف کا خلاصہ آپ ایسے سمجھے کہ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ کلام پاک کی تفسیر اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے کرنا، یا پھر جو جاہلی شعراء عرب کے گزرے ہیں ان کے شعروں کی روشنی میں کلام پاک کی تفسیر کرنا، یا پھر جو عرب لوگ گزرے ہیں ان کی لغت کو دیکھ کر جو ہے وہ کلام پاک کے الفاظ کو حل کرنا، یہ بات مفسر کا کی سمجھ میں تو آ سکتی ہے کہ وہ کسی آیت کی جو ہے وہ تفسیر جاہلی شعراء کے کلام سے کرے یا اپنی رائے اور اجتہاد سے کرے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو مفسر کا فہم ہے وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، کیونکہ شریعت کا مزاج اور ہے اور رائے کا مزاج اور ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ قرآن مجید نے فرمایا وَسْجُدُوا وَرْكَعُوا کہ رکوع کرو یا سجدہ کرو, اس کا حکم مختلف مقامات پہ آیا ہے, ارکعو بھی آیا ہے, اسجدو بھی آیا ہے, سجدہ کرو. کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر اپنی رائے اور اجتہاد سے کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ لغت میں رکعہ کا معنی ہوتا ہے جھکنا. صاحب نور الانوار ملا جیون اس کی تفسیر ایسے ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں سجدہ کا معنی ہے وضع الجبہ علی الارض, کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا. لہذا آپ ایسے سمجھیں کہ اگر تھوڑا سا آدمی جھک جائے, اپنے سر کو جھکا لے, یا پھر زمین پر اپنی صرف پیشانی کو رکھ دے, اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ زمین پر نہ بھی رکھے, تو سجدہ ہو جاتا ہے اور رکوع ہو جاتا ہے. حالانکہ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, امرت ان اسجد علی سبعت اعظم, مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. واشار الی انفہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے ساتھ اپنے ناک کی طرف بھی اشارہ لایا. فعلی جبہتہ وعلی الیدین وعلی الرکبتین والقدمین, آپ نے اپنے گھٹنوں کی طرف, اپنے پاؤں کی طرف اشارہ فرمایا کہ دو پاؤں ہیں, دو گھٹنے ہیں, چار, اور دو ہاتھ ہیں, چھ ہو گئے, اور ایک جو ہے پیشانی ہے. اور محدثین کہتے ہیں کہ ناک پیشانی میں شامل ہے. جو محدثین ہیں جنہوں نے اس آیت کی تفسیر جو ہے اس گدو کی سجدہ کر دے کی, یہ حدیث کی روشنی میں کی, وہ تو ثواب کو پہنچے, درستگی کو پہنچے. اور جن لوگوں نے اپنی رائے اور عقل سے تفسیر کرنا چاہی, انہوں نے عملی طور پر اس حدیث کا انکار بھی کر دیا, قولی طور پر بھی کر دیا, اور پھر گناہگار بھی ٹھہرے. تو یہ تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور کا بڑا فرق ہے کہ تفسیر بالرائے میں آدمی گناہگار ہوتا ہے اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے بڑا دور چلا جاتا ہے, اور اس کی تفسیر جو ہے وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے. لیکن جو تفسیر بالمعصور ہے اس میں آدمی درستگی اور واب کو پہنچ رہا ہے, وہ ثواب کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل بھی ٹھہرتا ہے. بہرحال یہ تفسیر بالرائے ہے, اور تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہے مضموم اور دوسری ہے ممدو. مضموم وہ ہے جو صرف اپنی رائے سے ہو, وہ عقل کے بھی خلاف ہو اور کتاب و سنت کے بھی خلاف ہو. اس کی مثال یہی آپ سمجھے کہ انہوں نے سجدہ کرنے کی جو تفسیر ہے صاحب نور الانوار ملا ایمن نے, یہ کہا دی کہ سجدہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنی پیشانی کو بس زمین پر رکھ دے, تو جو ہے وہ تو اس کا سجدہ ہو جاتا ہے. لیکن شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے, محدثین کا یہ منحج نہیں ہے. محدثین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرتے ہیں, اور یہ شریعت کا مزاج ہے, یا پھر کم از کم صحابہ کے اقوال, تابعین کے, اور پھر جو تبع تابعین ہیں جو اس میں معتبر ہیں, ان کی آراء, ان کے اقوال کو دیکھ کر کرتے ہیں. لیکن جو مضمون ہے اس میں آدمی محض اپنی رائے سے بات کر دیتا ہے, اور یہ مضمون ہے. ممدو رائے وہ ہے کہ جو جس کا اعتبار شریعت بھی کرے اور جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہو. مثال کے طور پر سورہ فتح میں فرمایا جز اللہ علی الجماعہ, اللہ تعالی کا ہاتھ جماعت پر تھا. جب بیت رضوان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وہ لوگ پیارے پیغمبر کی بیعت کر رہے تھے, اور پھر اس جماعت کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں پر تھے اور ان پر اللہ تعالی کا ہاتھ تھا. اب ابن برہان اور امام الجوینی امام الحرمین اپنی کتاب البرہان میں فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالی کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ پر ہے, اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالی کی مدد جماعت کے ساتھ تھی. وہ یہاں اللہ تعالی سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی اس شک کی یہاں تھوڑی سی تعویل کرتے ہیں. حافظ ابن حجر بھی علیہ الرحمہ بھی اس بات کے قائل ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہے ان کی ان کو ہم ویسے ہی ساتھ دیں گے جیسا کہ وہ ہے, کما یلیق بجلالہ وشانہ, اور ہم اس کو ثابت کریں گے, ہم ان کے انکاری نہیں ہیں. لیکن بعض مقامات پر جہاں تھوڑا سا معنی نکلتا ہو تو وہاں ہم اس کو رائے کے مطابق تفسیر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے امام الحرمین الجوینی نے اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ بھی اسی بات کے قائل ہے. ابن برہان یہ شافعی مذہب کے امام ہیں, یہ بھی. تو یہ جو تفسیر رائے ہے یہ ممدو ہے اور عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. جیسا کہ جو ہے وہ محاورہ ہے ہماری زبان میں, کوئی آدمی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کو فلاں کی مدد حاصل ہے. تو کہتے ہیں اسی طرح یہ محاورہ تن یہ مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے, اور کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, کلام پاک میں فرمایا کہ یہود کا کہنا ہے وقالت اليهود يد الله مغلولہ, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند ہے, بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہیں, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, جس کا رزق جو ہے وہ چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے, جس پر چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو ثابت کرتے ہیں, کما یلیق بجلالہ وشانہ, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اس کی ذات سے اقدس اور اس کی ہستی کے لائق ہے. لیکن یہاں اس مقام پر آ کر وہ کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہاتھ ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور یہ تفسیر بھی رائے بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق ہے, شریعت کے موافق ہے, شریعت کے مخالف نہیں ہے, لہذا یہ تفسیر برائے ممدو ہے, یہ اس کا حکم مقبول کا ہے, اور جو تفسیر برائے مذموم ہے اس کا حکم مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس تفسیر پر تفسیر برائے پر جو مشہور لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان کا تعارف یہ ہے کہ سب سے پہلے ابو عبداللہ محمد ابن عمر ابن حسین ابن حسن ابن علی التمیمی الرازی الملقب بفخر الدین الرازی الشافعی, جو فخر الدین الرازی کے نام سے معروف ہے, شافعی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں, جو ہے ان کی کتاب المحصول اصول الفقہ میں بڑی معروف کتاب ہے اور شافعی مذہب کا بڑا مصدر ہے. انہوں نے کتاب مفاتیح الغیب کے نام سے لکھے اور یہ تفسیر برائے کا بہت بڑا مصدر ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اکثر تفسیر برائے اس رائے سے تفسیر کرتے ہیں جو ممدوع ہے, خصوصاً جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ان میں جہاں ممکن تعویل ہو کرتے ہیں. لیکن بعض مقامات پر تو تعویل نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے تعویل کر دی ہے, یا اس مقام پر انہوں نے غلطی کی ہے. دوسرا بڑا مصدر تفسیر برائے کا انوار التنزیل و اسرار التعویل, جو تفسیر بیضاوی کے نام سے معروف ہے اور عام مدارس میں پانچویں اور چھٹی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے مؤلف قاضی القضات ناصر الدین عبداللہ ابن عمر ابن محمد ابن علی البیضاوی شافعی مذہب کے یہ امام ہیں. ان کی وفات جو ہے یہ 691 ہجری میں ہوئی ہے اور ایک قول کے مطابق 685 ہجری میں. ان کی جو تفسیر کی یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التعویل, جو تفسیر بیضاوی کے نام سے معروف ہے, تفسیر برائے کا بہت بڑا مصدر ہے. لیکن ان کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے, عموماً یہ ایسی رائے سے تفسیر کرتے ہیں جو رائے اکثر مذموم ہوتی ہے, جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے. اس کے بعد مدار التنزیل و حقائق التعویل, اس کے مؤلف ابو البرکات عبداللہ ابن احمد ابن محمود النسبی ہے. یہ حنفی مذہب کے جو ہے وہ بہت بڑے امام ہیں اور ان کی کتاب اصول الفقہ پہ جو ہے وہ معروف ہے, اور اصول الفقہ کے بڑے جو ہے وہ انہوں نے المنار کی شرح کی ہے. المنار اصول الفقہ میں حنفیوں کا بہت بڑا مصدر ہے, اس کی انہوں نے جو ہے وہ شرح کی ہے, اور تفسیر برائے پر بھی ان کی کتاب ہے. لیکن اکثر یہ رائے میں خطا کرتے ہیں. اس کے بعد البحر المحیط ہے, یہ اسیر الدین ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن علی ابن یوسف ابن حیان الاندلسی کے نام سے معروف ہے, اور ابو حیان بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کی ولادت 654 ہجری کی ہے اور ان کی وفات 745 ہجری میں ہوئی ہے. بحر المحیط یہ تفسیر برائے کا بڑا عظیم مصدر ہے اور بڑی معروف کتاب ہے. اس کے بعد لباب التعویل فی معانی التنزیل علاء الدین ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابراہیم ابن عمر البغدادی شافعی مذہب کے امام ہیں. ان کی ولادت 678 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وفات 741 ہجری میں جو ہے وہ ہوئی ہے. ان کی کتاب بھی جو ہے وہ تفسیر برائے کا بڑا مصدر ہے. لیکن یہ اکثر تفسیر جو ہے وہ تفسیر برائے کرتے ہیں لیکن رائے ممدوع کے ساتھ کرتے ہیں. اس کے بعد چھٹا بڑا مصدر جو ہے وہ تفسیر الجلالین, جس کے دو مؤلف ہیں جلال الدین محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابراہیم المحلی الشافعی اور جلال الدین السیوطی. جلال الدین المحلی یہ استاد ہیں اور جلال الدین السیوطی یہ شاگرد ہے. کچھ حصہ کی تفسیر جلال الدین محلی نے کی تھی, ان کی وفات ہو گئی اور بعد میں ان کے شاگرد جلال الدین سیوطی نے جو ہے جو در المنصور کے مؤلف ہیں, جس کا تعارف تفسیر بالمنصور میں گزرا ہے, انہوں نے اس کا تکملہ کر دیا, اس کو مکمل کر دیا. اس کے بعد ساتویں بڑی کتاب جو تفسیر برائے پر ہے وہ ہے غرائب القرآن وربائب الفرقان، اس کے مؤلف نظام الدین ابن الحسن ابن محمد ابن الحسین، یہ نظام العارف کے نام سے معروف ہے، ان کی کتاب جو ہے یہ مطبوع ہے اور تفسیر بالرائے کا بڑا متن ہے. اس کے بعد السراج المنیر فی الاعانت علی معرفت کلام ربنا الحکیم الخبیر، اس کے مؤلف شمس الدین محمد ابن محمد الشربینی، شافی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی وفات 970 ہجری میں ہوئی ہے. نواں بڑا مصدر جو تفسیر بالرائے میں ہے وہ ہے ارشاد العقل السلیم الى مزایا الکتاب الکریم، اس کے مؤلف ابو المسعود محمد ابن محمد ابن مصطفیٰ العمادی الحنفی ہے، ان کی ولادت 893 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 981 ہجری میں جو ہے وہ ان کی ہوئی ہے. یہ ان کی کتاب تفسیر بالرائے میں بڑی معروف ہے. اس کے بعد روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و طبع المثانی، اس کے مؤلف ابو الصلاح شہاب الدین السید محمود العلوسی البغدادی ہے، ان کی ولادت 1217 ہجری میں اور وفات 1270 ہجری میں جو ہے وہ ہوئی ہے. یہ قریب کے امام ہیں. ان کی تفسیر روح المعانی مذہب احناف کا بڑا مصدر ہے اور تفسیر بالرائے میں بڑی معروف کتاب ہے اور قابل اعتماد مصدر ہے. اکثر ان کی جو رائے ہے وہ منظور رائے کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے. یہ 10 بڑی معروف کتابیں اور مشہور جو تفسیر بالرائے میں لکھی گئی ان کا بھی بیان ہوا ہے. یہ تو تفسیریں تھیں جو بڑے منحج تھے علماء کے مفسرین کے، کہ ایک تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، یہ دونوں مد مقابل مناحج چلتے آئے ہیں اور ان کا آپس میں بڑا مقابلہ بھی چلتا آیا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی تفاسیر ہیں اور مناہج اور طرزوں پر کی گئی، ان کا بھی ہم تعارف پیش کرتے ہیں. ان میں ایک ہے التفسیر الفقہی، اس کا مطلب یہ ہے اور تعریف یہ ہے، وہو الذی انا مؤلفوها باستنباط الاحکام الفقہیہ من ادلتها باعتبار اصول مذهبهم الفاظ وايراد الفروع الفقهيه كل وفق مذهبه مع الرد على من خالفه من اصحاب المذهب المذاهب الاخرى. تفسير الفقهي کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان کے مؤلف اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ایک آیت سے استنباط کرتے ہیں کہ اس آیت سے کیا کیا جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ استنباط ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ مسائل استنباط کرتے ہوئے یہ بھی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اپنے مذہب کے موافق ہی مسائل استنباط کرتے ہیں اور جو ان کے مخالف ہیں ان پر رد کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، قرآن مجید کی یہ آیت ہے. اب اس میں فقہی استنباط کرنے والوں نے یہ کیا کہ کہا کہ اس آیت سے، جو لمبی آیت ہے اس کے اس جز سے، وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ سے سر کے مسح کا وضو کا طریقہ بیان ہو رہا ہے اور ساتھ سر کے مسح کا بھی ذکر آیا ہے، اور سر کے مسح کا بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جو ہے ہم کہیں گے کہ پورے سر کا مسا تو نہیں واجب, بس سر کا مسا جو ہے وہ واجب ہے, کیونکہ وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ میں جو با ہے یہ تمیز ہی ہے. انہوں نے کہا کہ پیشانی کا اگر آپ مسا کریں تو جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے اور پورے سر کا مسا واجب نہیں ہے, برخلاف محدثین ہزام کے جو مضبوط مفسرین ہیں, جو تفسیر بالماسور سے تفسیر کرنے والے ہیں, جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر کی, ان کے خلاف انہوں نے اہل رائے نے سواتے اور محدثین پر رد کرتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ فروعات بھی یہاں وارد کی اور اپنے خاص مذہب کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ استنباط کیا اور دوسرے مذاہب پر رد کر دیا, حالانکہ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. لیکن تفسیر الفقہی میں کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں, اور خصوصاً کچھ تھوڑا عرصہ ہی پہلے گزشتہ صدی میں سن 1300 ہجری جب چل رہا تھا تو اس میں کچھ ایسے مفسرین گزرے, مثلا محمد امین بن محمد مختار شنقیطی ہے, 1393 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی آیات سے مسائل استنباط کیے, لیکن بڑی دیانتداری کے ساتھ وہی مسائل استنباط جو ہے وہ کیے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق تھے, اور وہی مسائل استنباط کیے جن کی شریعت سے موافقت تھی. انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ اپنے جو ہے وہ اپنے یعنی مذہب کے مطابق مسائل استنباط کریں اور دوسروں پر ویسے ہی رد کرتے جائیں, نہیں ایسے نہیں ہے. اور تفسیر فقہی میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ آٹھ کتابوں کا تعارف ہم پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے جو معروف کتاب ہے وہ ہے احکام القرآن, ابو بکر احمد ابن علی الرازی کی, جو الجساس کے نام سے معروف ہے. یہ حنفی مذہب کے امام ہیں, لیکن اکثر ایسی فقاہت کے ساتھ استنباط کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جو ان کے مذہب کے مطابق ہو, اور جو ہے خصوصاً سواتے پر بڑا رد کرتے ہیں. ان کی کتاب احکام القرآن ہے, اور امام ابو بکر الجساس کی وفات جو ہے یہ 370 جو ہے وہ ہجری میں ہوئی ہے. آئندہ کے درس میں ہم جو ہے وہ باقی انشاءاللہ العزیز جو ہے تفاسیر کا تعارف اور کتابوں کا